الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. ہمارے پیر و مرشد ہمارے شیخ شیخ العرب العجم مجدد زمانہ عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت والا نے فرمایا کہ دنیا میں کون سا ایسا فیکٹری مالک ہے، کون ایسا دفتر میں کا مالک جو یہ کہے کہ کام نہ کرو، کام نہ کرو اور مزدوری لے لو. کوئی ایسا نہیں کہے گا کام کرو اور مزدوری لو، اور اگر چھٹی کرو گے تو تمہاری تنخواہ کاٹی جائے گی. جو دنیاوی معاملات ہیں ایسے ہی ہے، کام کرو گے تو ملے گا. لیکن فرمایا کہ اللہ رب العزت ہمارے خالق و مالک، اللہ تعالی نے فرمایا کہ کام نہ کرو اور ہماری دوستی اور ولایت اور قرب کی مزدوری لے لو. کیا کام نہ کرو؟ گناہ کے کام نہ کرو. سامنے آ جائے. گناہ کے کام نہ کرو اور ہمارے دوستی کی اور ولایت کی مزدوری لے لو. اور حضرت فرماتے تھے دیکھو اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں غلام بنا کر بھیجا، لیکن وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم ان کے غلام نہ رہیں. اس لیے اللہ تعالی نے اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھایا، پہل فرمائی دوستی کے لیے. اور یہ جو حکم نازل فرمایا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، یہ اللہ تعالی نے اپنی دوستی کی پہل فرمائی. فرمائے کہ ہم جیسے ناپاک اور گندے اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہم اللہ تعالی کے دوست بن جائیں، لیکن اللہ تعالی نے یہ جو تقوی کا حکم عطا فرمایا یہ حقیقت میں اپنی دوستی کے لیے فرمایا کہ ہمارے بن جاؤ، غلام بن کے جانا لیکن غلام بن کے واپس مت آنا، بلکہ تقوی اختیار کرنا، گناہ سے بچنا، تو ہم اس کی برکت سے تمہاری گردن سے غلامی کا طوق نکال کر تمہارے سروں پر اپنی دوستی اور ولایت کا تاج سجا دیں گے. سبحان اللہ، کیسے پیارے الفاظ ہیں حضرت کے کہ تمہاری گردن سے غلامی کا طوق نکال کر تمہارے سروں پر اپنی دوستی اور ولایت کا تاج سجا دیں گے. اس کے لیے کیا کرنا؟ کام نہ کرنا، یعنی گناہ کے کام نہ کرنا. حضرت نے فرمایا گناہ کرنا یہ بھی ایک کام ہے. فرمایا گناہ نہ کرو، کام نہ کرو، آرام سے رہو اور مزدوری لیتے رہو. اور پھر گناہ کرنے میں ذلت بھی ہے، اور فرمایا تقوی میں یعنی گناہ نہ کرنے میں عزت ہے، گناہ کرنے میں ذلت ہے اور گناہ نہ کرنے میں عزت ہے. فرماتے ہیں کام نہ کرو، ذلت والے کام نہ کرو، آرام سے رہو، عزت سے رہو. اس کے لیے فرمایا کتنا احسان عظیم. فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالی، حضرت کا مضمون ہے کہ فرماتے کہ فرائض واجبات اور سنت مؤکدہ کرو. کتنی شفقت سے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ تم نوافل پڑھو، نفل نمازیں پڑھو، نفل پڑھو، میں نہیں کہتا. لیکن فرماتے کہ یہ کرو کہ گناہ مت کرو، فرائض واجبات اور سنت موقعہ یہ تو مسلمان کرتا ہی ہے، ماتے بس ایک کام اس میں اضافہ کر لو کہ گناہ نہیں کرنا، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالی کی دوستی اور ولایت مل جائے گی، تقوی کی نعمت مل جائے گی. اور تقوی اہل تقوی کو اللہ تعالی نے فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ ہمارا کوئی ولی اور ہمارا کوئی دوست نہیں ہے مگر وہ لوگ جو تقوی سے رہتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں. البتہ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جو ولی اللہ بن جائیں گے، جو متقی بن جائیں گے، وہ نفل ضرور پڑھتے ہیں، وہ نفل ضرور پڑھتے ہیں. لہذا حضرت والا کے مضمون کا، اس مضمون کا یہ مطلب اور یہ معنی مفہوم اخذ کرنا کہ حضرت نے نفل کو منع فرمایا، ایسا نہیں ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ حضرت نے، یہ حکیمانہ انداز ہے، اس کو کہتے ہیں حکیمانہ انداز اور حکمت. جیسے حضرت نے فرمایا کہ ایک لڑکا نماز نہیں پڑھتا، اب آپ اس کو فجر کی نماز کے لیے اٹھائیں گے یا کہیں گے عشاء کی نماز پڑھو 17 رکعت، تو خطرہ ہے کہ وہ 17 کے چکر میں ایک بھی نہیں پڑے گا. تو فرمایا اس کو 17 کا خطرہ مت دکھاؤ، اس کو اتنا کہو کہ بھائی صرف 4 فرض، 2 سنت اور 3 وتر، 9 رکعت پڑھ لو صرف، تاکہ اس کو 17 کا خطرہ نظر نہ آئے، 17 کے خوف سے وہ فرض بھی نہیں پڑے گا جو نماز نہیں پڑھ رہا. تو حکیمانہ انداز کیا فرمایا، اس کو کہتے ہیں حکمت، کہ ایک آدمی جو کسی کام کی طرف راغب نہیں ہے اور کسی کام کو سر انجام نہیں دیتا، تو اس کو رغبت دلانے کے لیے، اس کو شوق دلانے کے لیے حکیمانہ انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ دیکھو کہ یہ ایک کام 17، ارے میاں چھوڑو 17، ارے بھائی صرف 9 رکعت پڑھ لو. فرمایا یہ کالج کے لڑکے، حضرت کے واس میں بات چھپی ہوئی ہے غربن تجلیات جذب میں، فرمایا یہ کالج کے لڑکے ان کو 17 بولو گے تو خوف کے مارے ایک بھی نہیں پڑھیں گے، اور اگر کہو گے صرف 9 رکعت، اچھا چلو ٹھیک ہے بھائی سب 2-4 تو ویسے ہی امام کے ساتھ پڑھنی ہے، اللہ اکبر کہہ کے سو گئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ پھر جاگ جائیں گے، وہ تو بہت ہی آسان کام ہے. اس لیے حضرت سناتے تھے کہ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ بانی دار العلوم دیوبند حجت الاسلام فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے دو کام بڑے مزے کے ہیں، دو کام بڑے مزے کے، ایک تو نماز پڑھنا کہ امام کے پیچھے گئے اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو گئے، بس امام کے پیچھے پیچھے چل رہے، ساری ذمہ داری امام کی، الا بلا برگردن ملا، ساری ذمہ داری امام کی، اور مقتدی بس اللہ اکبر کہا، اور اکثر یہی ہوتا ہے اللہ اکبر کہہ کے سو گئے. اور پھر السلام علیکم، حضرت نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک مولوی صاحب سفر میں جا رہے تھے، تو رستے میں ایک جگہ کسی دیہات پہ گزر ہوا، تو نماز کا وقت قریب تھا، انہوں نے مسجد تلاش کی، پوچھ پاچھ کے مسجد گئے تو دیکھا مسجد مٹی میں اٹی ہوئی، گرد و غبار بہت ہی گندی ہو رہی تھی، تو خیر مولوی صاحب نے اس کو صاف کیا، صاف کر کے اذان دی نماز کا وقت، تو دیکھا کوئی بھی نہیں، اذان دی اکیلے نماز پڑھی، بڑے حیران. چلو انہوں نے کہا چلو دوپہر کا وقت ہے شاید آگے پیچھے اثر میں منتظر، اثر میں بھی آیا کوئی نہیں آیا، اب وہ ٹھہر گئے، انہوں نے کہا یار یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک مسجد سے باہر نکلے کہ چلو بھائی ذرا گاؤں واؤں کی خیریت پوچھیں، حال احوال پوچھیں، ان سے پوچھے کہ کیا بات ہے کہ مسجد بالکل بے آباد ہے. اب وہ رستے میں نکلے تو دیکھا ایک دیہاتی آ رہا تھا، اس سے پوچھا، اس سے فرمایا بہت محبت سے اس سے بات کی کہ بیٹا نماز پڑھ لیا کرو. یہ انہوں نے کہا مولوی صاحب مجھے تو نماز پڑھنی آتی نہیں ہے. فرمایا چل بیٹا میں تجھے سکھاتا ہوں. اب وہ اس کو مسجد میں لے کر آئے، مغرب کا وقت قریب تھا، اس کو وضو کرایا، وضو کرانے کے بعد اذان دی، اذان دے کر فرمایا کہ دیکھ اب دو ہی آدمی تھے، اس کو برابر کھڑا کیا، مسئلہ یہ ہے نا کہ جب 2 رکعت پڑھ لے تو امام اور مقتدی تھوڑا سا پیچھے، ایسے برابر ایسا ہو کہ آگے نہ جائے، بس امام سے آگے نہ جائے، لہٰذا اگر برابر بھی ہو جائے تو کوئی نہیں، لیکن تھوڑا سا، اس لیے کہتے فتویٰ اس پر ہے کہ احتیاط ہے، تھوڑا سا پیچھے کھڑا رہے، ورنہ برابر میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بس آگے نہیں جانا چاہیے امام سے. تو مولوی صاحب نے اس کو دیہاتی کو سائڈ پہ کھڑا کیا، تھے جاندار آدمی ماشاءاللہ، دیہاتی سے کہا دیکھ جیسا میں کروں تو نے ویسا کرنا ہے، بس یہ نماز ہے. اس نے کہا جی مولوی صاحب بہت اچھا، اللہ اکبر. اس نے بھی کہا زور سے اللہ اکبر، سنا پڑی. سنا پڑھنے کے بعد تعوذ، تسمیہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھ کے تلاوت شروع کر دی، الحمدللہ رب العالمین، وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھنے لگا. اب یہ سکھانا بھول گئے تھے کہ بھائی یہ نہیں پڑھنا، تو نماز میں کونی ماری اس کو کہ اور کونی کیوں مارتے، خاموش ہو جا. اس پر ایک بات اور یاد ہے، یہ حضرت نے ہی سنایا تھا کہ حضرت نے فرمایا کہ ایک نابینا حافظ جی تھے، تو کہیں دعوت وغیرہ میں جاتے تھے تو اپنے ساتھ کسی بچے کو لے جاتے تھے، کسی کو لے جاتے تھے تو اس سے یہ اشارہ طے تھا کہ جب کھانا شروع ہونا کونی مار دینا، تو میں بھی شروع کر دوں گا. اب ایک دفعہ کسی نئے بچے کو ساتھ لے گیا، اس کو سمجھایا کہ دیکھ کھانا شروع ہو تو کونی مار دینا. اب وہ بچہ تھا بیٹھا کھیل رہا تھا، تو کھانا نہ لگ گیا تھا تو اچانک غلطی سے بچے کی کونی لگ گئی، بس انہوں نے آستین کھینچی، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اور شروع. اب بچے کو بڑی شرمندگی، سب لوگ انہیں کو دیکھ رہے. بچوں کو اس نے سمجھانے کے لیے زور سے پھر دوبارہ کہ بھائی مت کر، کہتے نا کونی مار کے، ایسے مت کر بھائی، کونی ماری روکنے کے لیے. تو انہوں نے سمجھا کہ کچھ معاملہ تیز لگ رہا ہے، ذرا اور رفتار بڑھا دی. اب بچے نے کہ دیکھے رفتار بڑھ دی بجائے روکنے کی، انہوں نے اور اس نے اور کونی ماری، رفتار ایسا کرے. تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے بہت ہی تیز والے، اور رفتار تیز کر دی. تو بچے نے اب دیکھا کہ ایک رک نہیں رہے تو دو مرتبہ ماری یوں کر کے کونی. حضرت نے سنایا تھا یہ واقعہ، تو وہ اب نابینا حافظ جی تو اپنی انتہا کو پہنچ گئے. تو انہوں نے کہا بھائی کیا لوٹ بچی ہے. تو مولوی صاحب نے نماز میں کونی ماری اس کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی میں تلاوت کر رہا ہوں تو مت کر، خاموش رہ. تو وہ سمجھا کہ شاید نماز میں کونی مارنی ہوتی، اس نے بھی مار دی. اب مولوی صاحب کو غصہ آیا کہ یار یہ بڑا بدتمیز ہے، ادھر سے پنکھا چلا لے اور آپ حضرات کچھ سامنے آ جائیں، جگہ موجود ہے نا، سامنے آ جائیں. تو اب مولوی صاحب غصہ آئے گا یہ کیا. خیر انہوں نے جو ہے وہ ایک کونی ماری تو اس نے بھی کونی مار دی. اس نے کہا شاید نماز میں یہ بھی ہوتا ہے. تو انہوں غصہ بھی آیا کہ یہ کیا جہالت ہے دیہاتی پنا. اس نے ذرا زور سے کونی ماری، جب زور سے کونی ماری تو دیہاتی نے سمجھا جب اب ایسا کرنا ہوگا نماز میں، اس نے بھی زور سے مار دی. ان کو غصہ ہے اس نے زور سے کیوں ماری، تو دیہاتی نے بھی زور سے اسی قوت سے ماری. اب مولوی صاحب کو غصہ عروج پہ. ماشاءاللہ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. وعلیکم السلام. تو اب وہ مولوی صاحب نے جب زور سے کونی ماری تو دیہاتی نے سمجھا کہ اچھا بھائی ایسے ہی زور سے کونی مارنی ہے، تو اس نے بھی زور سے کونی ماری. اب تو مولوی صاحب کا غصہ عروج پر، انہیں تھے طاقتور، دیہاتی کو ایسے گدی سے پکڑا اور اس کو پٹخنی دے کر سامنے گرا دیا. جیسے گرا اس نے ہاتھ جوڑے، اس نے کہا مولوی صاحب اگر ایسی نماز ہے تو میں نماز سے اس پاس آئے. تو حضرت والا نے واقعہ سنایا تھا. تو کیا سمجھایا کہ دیکھو گناہ کے کام نہ کرو، تقوی سے رہو، آرام سے رہو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت والا کے مضمون کا جیسے حکیمانہ انداز ہوتا ہے دین سکھانے کا، یہ حکیمانہ انداز کہ حضرت نے فرمایا اب وہ کالج کا لڑکا ہے، وہ بالکل نماز نہیں پڑھتا، تو اس کو سمجھانے کے لیے کہا جائے گا کہ بیٹا تو 17 نماز عشاء کی مت پڑھ، 9 رکعت پڑھ لے. یہ حکیمانہ انداز ہے. اور اسی طریقے سے کیا سمجھایا کہ فجر کی نماز میں اب وہ لڑکا اٹھتا نہیں ہے، اس کو فجر کی نماز میں اٹھاؤ، ابا مجھ سے نہیں اٹھا جاتا. اس کو بیٹا چل این ٹائم پہ اٹھائے، کہا جلدی سے چل وضو کر، دو رکعت پڑھ، دو فرض پڑھ، اور پہلا سلام مسجد میں پھیر، دوسرا سلام گھر میں پھیر لے. یعنی اس کو سمجھانے کے لیے کہ بس تو سلام پھیر اور گھر آ جا، سو جا، تاکہ یہ اس کو کہتے ہیں حکیمانہ انداز، حکمت سے، تاکہ وہ جو عمل سے دور ہے اس کو عمل کی طرف رغبت پیدا ہو جائے. سبحان اللہ، حضرت نے سنایا کہ قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ جب حضرت کے ہاں حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے تھانہ بھون وہاں تشریف لے گئے تھے، تو پہلی ہی ملاقات میں حضرت نے اپنے شیخ کے پاس 45 دن لگائے. جب بیعت کی درخواست کی تو عرض کیا کہ حضرت میں تہجد نہیں پڑھ سکتا، یہ شرط ہے میری بیعت کے لیے. فرمایا آپ کو کس نے کہا کہ تہجد پڑھے؟ ٹھیک ہے. رات کا وقت ہوا، حاجی صاحب نے چارپائی جو ہے وہ اپنے قریب لگوا دی حضرت گنگوئی کی. حضرت خود اپنا قصہ سناتے ہیں کہ چارپائی قریب لگوا دی، اب رات کے وقت حاجی صاحب اٹھے تو ان کی بھی آنکھ کھل گئی. حاجی صاحب اپنا وضو کر کے مسجد چلے، اللہ اللہ اور نماز اور تہجد اور سب، تو یہ جو ہے وہ ان کو سونے کی کوشش کرنے لگے، نیند نہیں آئی. پھر اچانک یہ ہوا کھجلی شروع ہو گئی، بہت کھجلایا بہت کھجلایا، لیکن آرام نہ ملا. گئے تو ہاتھ میں کھجلی، تو اب گئے تو ہاتھ پانی سے دھویا تو وہ کھجلی اچھی ہو گئی. تو اب وہ ہوا کھجلی آگے بڑھنے لگی، کرتے کرتے چہرے پر، ہاتھ پر، سارے اعضائے وضو جو فرض ہے، چہرے کو دھونا، بازو کو دھونا کونی سمیت، اور چوتھائی سر کا مسا کرنا، پاؤں، کرتے کرتے سبھی دھل گیا، صرف مسا رہ گیا. فرمانے گے چلو بھائی مسا ہی رہ گیا، یہ بھی کر لو، آج پڑھ لیتے ہیں کل سے نہیں کریں گے. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد تہجد پڑھی، حاجی صاحب کے ساتھ ذکر کیا، سو گئے. اگلے دن پھر یہی معاملہ ہوا کہ پھر وہی اسی وقت پہ آنکھ کھلی اور کھجلی شروع ہو گئی. تو سمجھ گئے، تو فرماتے ہیں اس کے بعد بس سمجھ گئے کہ حاجی صاحب نے چوکیدار پیچھے لگا دیا. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو چسکا لگا، عالم یہ تھا کہ ان کی والدہ صاحبہ نے ان کو ایک نیلی رنگ کی رضائی سی کر دی تھی، کیونکہ مسجد جاتے تھے، سردی کا وقت ہوتا تھا، وہ رضائی اوڑھ کر جاتے تھے. وہ حاجی صاحب کی صحبت سے وہ ایسا چسکا لگا کہ ان کے حالات میں لکھی ہے یہ بات کہ وہ آنسو سے، وہ جو نیلا رنگ تھا، جہاں جہاں آنسو گرتے تھے وہاں وہاں سے رنگ اڑ گیا تھا. فرماتے ہیں اس کے بعد تو وہ چسکا لگا ہے جام کا، شغل ہے صبح و شام کا، چسکا لگا ہے جام کا، شغل ہے صبح و شام کا، اور اب میں تمہارے کام کا ہم نفس ہو رہا نہیں. اس لیے حضرت والا نے یہ جو فرمایا، یہ ایک حکیمانہ انداز ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ نفل پڑھو، فرائض واجبات سنت موقع ادا کرو، لیکن ایک گناہ مت کرو، ایک نافرمانی مت کرو. اس لیے نافرمانی کی جو لذت حرام لذت ہے، اس کے تدارک کے لیے حضرت نے فرمایا کہ اچھی چائے پیو، اپنی حیثیت موافق اچھا کھاؤ، نیک دوستوں میں ہنسو بولو، خوب سو، اس کو بھی میں منع نہیں کرتا، لیکن فرماتے ہیں کہ گناہ مت کرو، تاکہ وہ جو نفس کی حرام لذت ہے اس کے بدلے میں نفس کو حلال لذت پوری ملتی رہے. ورنہ حضرت نے فرمایا کہ اگر حرام بھی بند کر دیا اور حلال بھی بند کر دیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ نفس جو ہے وہ اس بکری کی طرح ہے جو رسی توڑا کر بھاگے گا، پھر نہ حلال چھوڑے گا نہ حرام چھوڑے گا. اس لیے فرمایا اس کو حلال لذت دیتے رہو. اس لیے ہمارے شیخ کا، ہمارے بزرگوں کا یہ جو انداز ہے کہ آنے والوں کو کچھ خوش طبعی فرمانا، ان کو ہنسا دینا، وہ اسی مقصد کے لیے کہ دن بھر کی پریشانیاں، ذکر، تلاوت، جو ذہن پر ایک گویا بوجھ ہوتا ہے، تو یہ اللہ والے خوش طبعی سے کوئی ہنسانے والی بات سنا کر وہ گویا ہمارے اس بوجھ کو ہلکا فرما دیتے ہیں. یہ ان کا مقصد ہے. مقصود وہ ہنسنا ہنسانا نہیں ہے، بلکہ مقصود اس سے فرحت، خوش طبعی ہے، اور وہ گویا کہ اس بوجھ کو ہلکا کر دینا کہ بیچارہ بھی بیوی سے پٹ کر آیا ہے، کتنا بیچارے کے دماغ پہ بوجھ ہے، تو اس کے دماغ کا بوجھ ہلکا ہو جائے. تو یہ مقصود ہے خوش طبعی. لہذا وہ جو حکیمانہ انداز ہے اس میں فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ فرائض واجبات نفل پڑھو، لیکن فرمایا جو ولی اللہ ہوگا وہ نفل پڑھے گا، کیونکہ اس کو تو اللہ تعالی کی یاد کے بغیر چین نہیں آئے گا. لہذا حضرت والا رحمت اللہ علیہ، اب دیکھیے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملا یقوم اللیل لیس من الکاملین، کہ جو آدمی تہجد کی نماز نہیں پڑھتا وہ کاملین میں سے نہیں ہوگا، وہ کاملین میں سے نہیں ہوگا. دیکھیں نا، ایک ہے مرد بالغ ہو گیا وہ مرد ہو گیا، لیکن مردانہ قوت کا جو کمال ہوتا ہے وہ ایک ہے مردانہ قوت، ایک ہے کمال قوت، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں. ایک شخص ولی اللہ بن گیا، ان صحت ہے، صحت مند ہے، لیکن ایک صحت کا ایک اعلیٰ مقام. تو فرماتے کہ وہ شخص کاملین میں سے نہیں ہوگا جو رات کی نماز نہیں پڑھتا، یعنی تہجد کی نماز نہیں پڑھتا، کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے خود فرمایا کہ تہجد کی نماز پڑھو، اور یہ حکم جو ہے استحبابی ہے، واجب نہیں ہے یہ. اور اس کا فرمایا کہ جو آدمی تہجد کی نماز پڑھے گا اس کو فرمایا کہ جو تم سے پہلے، فَإِنَّ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جو صلحاء تھے وہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، تم سے پہلے صلحاء وہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے. تو فرمایا اس سے پتا چلا کہ جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں وہ صالحین کے رجسٹر میں شمار ہو جاتا ہے. پھر حضرت والا نے کہا عجیب مضمون فرمایا، فرمایا کہ جو صالحین کے رجسٹر میں شمار ہو گیا، اب اس کو سارے عالم کے علماء، اولیاء اللہ، فقہا، محدثین، مسلمانوں کی دعا اپنے ہاں بیٹھے بٹھائے ملے گی، یہاں تک کہ مکہ شریف اور حرم شریف میں جو دعائیں ہو رہی ہیں وہ بھی اس کو ملے گی. فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے، جو اللہ والا عالم ربانی جو حرمین میں ہو وہاں بھی نماز پڑھے، دنیا کے کونے کونے میں ہو، التحیات پڑھتا ہے، التحیات میں کہتا ہے السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جو صالحین ہیں. تو حضرت نے فرمایا اس کو بیٹھے بٹھائے تہجد کی برکت سے جو صلحاء کے رجسٹر میں اس کا اندراج ہو گیا، رجسٹری ہو گئی، اب اس کو وہ سلام، وہی دعا، وہی بیٹھے بٹھائے مل رہی ہے. تو تہجد کا ایک فائدہ آپ نے کیا فرمایا کہ صالحین کے رجسٹر میں وہ اس کا اندراج ہو جاتا ہے. اور دوسری بات کیا کہ منہات علی الاسم، گناہ سے بچنے کی خاص قوت ملتی ہے اس کو، گناہ سے بچنے کی ایک خاص قوت اور توفیق کے الہیہ تہجد کی برکت سے ملتی ہے. اور گناہوں کا کفارہ ہی ہے، کفارہ ہے مغفرت للسیئات، یہ گناہوں کا کفارہ بھی ہے، یہ تہجد کی برکت سے یہ نعمت ملتی ہے. اب تہجد کا نام آتا ہی او جی رات کے 3 بجے 4 بجے، اف ہو یہ تو بڑا مشکل کام ہے. تو حضرت نے فرمایا، اب حضرت کی یہ دیکھی، اب یہ ہوتی ہے شفقت اور رحمت اپنے مخلوق پر، مسلمانوں پر، مریدین پر، اور اللہ تعالی کی محبت کے رستے میں چلنے والوں پر، یہ شفقت ہے. فرمایا کہ اچھا، رات کو اٹھنا مشکل ہے، اور پھر بات بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی رات کو اٹھتا ہے تو دن بھر چکر آئیں گے، خصوصاً وہ لوگ جو ملازمت کرتے ہیں، وہ دن میں سونے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے. تو اگر وہ صبح سویرے اٹھ جائیں گے رات، تو اس نتیجہ یہ ہوگا کہ دن بھر چکر آئیں گے اور گاہکوں سے لڑیں گے، اور نام کیا رکھیں گے کہ جی جلال چڑھا ہوا ہے، جلال چڑھا ہے نام اس کا رکھیں گے، جلال بہت چڑھا ہے، آج تجلیات بڑی غضب کی ملی تھی. تو حضرت نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو ایک میں آسان نسخہ بتاتا ہوں کہ عشاء کی جو سنت، دو سنت پڑھتے ہیں، اکثر کا یہ معمول بھی ہوتا ہے کہ نفل بھی پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں جو دو نفل پڑھتے ہو اسی میں تہجد کی نیت کر لو، اسی میں تہجد کی نیت کر لو. علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ اور یہ عبارت نقل فرمائی کہ فَإِنَّ سُنَّتَ التَّحَجُّد تَحْصُلُ بِالتَّنَفُّلِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاء قَبْلَ النَّوْمِ، کہ جو آدمی سونے سے پہلے، کیونکہ تہجد کے لیے سونا شرط نہیں ہے، سونے سے پہلے جو آدمی جو عشاء کے بعد نفل پڑھ لے وہ تہجد میں، وہ سنت تہجد اس کی ادا ہو جائے گی. پھر یہ بھی فرمایا کہ افضل یہی ہے کہ آدھی رات کو، افضل وقت وہی ہے، لیکن کم سے کم رجسٹر میں گویا کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام تو لکھا جائے گا، یعنی تہجد گزار میں کم درجے میں صحیح، لیکن تہجد گزار تو بن جائے گا. اور پھر یہ بھی فرمایا، آپ دیکھیے حضرت نے فرمایا کہ جو لوگ رات کو تہجد پڑھ رہے ہیں میں ان کو منع نہیں کر رہا، یہ تو وہ لوگ ہیں جو بیچارے نئے ہیں، ان کو گویا کہ ان اللہ والوں کے رجسٹر میں شامل کرانے کے لیے حضرت والا کی جو ہے وہ یہ ترغیب اور حکیمانہ انداز ہے، حکیمانہ انداز ہے، سبحان اللہ. اور پھر یہ بھی فرمایا بھائی یہ بحر الکاہلین کے لیے ہے، بحر الکاہلین کے لیے کاہلی کا جو سمندر ہے. پھر حضرت والا نے کتنی شفقت سے فرمانے لگے کہ بھائی دیکھو میں کمزور ہوں، کمزوروں کی وکالت کرتا ہوں. سبحان اللہ، کمزور ہوں، کمزوروں کی وکالت کرتا ہوں. لہذا حضرت والا اگر نوافل کو منع فرماتے تو حضرت کے مضمون یہ چھپا ہوا ہے، فرمایا کہ بھائی آپ لوگ مغرب کی نماز کے بعد سنت بھی پڑھتے ہیں، اور مغرب کی نماز کے بعد آپ جو ہے دو سنت اور دو نفل پڑھتے ہیں، ساری دنیا پڑھتی ہے تو آپ لوگ پڑھتے ہیں. فرماتے ہیں سب ایک کام یہ کرو، دو رکعت اور پڑھ لو، دو رکعت اور پڑھ لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بعد الصلاۃ المکتوبہ یعنی مغرب کی نماز کے بعد جو چھ رکعت پڑھ لے گا فرض نماز کے بعد، تو سمندر کے جھاگ کے برابر ہوگی اگر اس کے گناہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو معاف فرما دیں گے. تو فرماتے ہیں کہ دیکھو آپ دو سنت دو نفل تو پڑھتے ہیں، دو نفل اور پڑھ لیں، چھ رکعت ہو گئی اور کتنی بڑی فضیلت مل گئی. سبحان اللہ. تو یہاں حضرت والا نے گویا کہ مضمون جو ہے وہ جو سمجھانا ان لوگوں کو کہ حکیمانہ انداز ایک ترغیب ہے کہ جو نہیں ہے ان کو ٹریک پر لانا، اور جو ٹریک پر ہے بھائی اب تم بھی تو ترقی کرو. اس لیے حضرت کا مضمون کتنا عجیب ہے، فرمایا دیکھو ضابطے والوں کو ضابطہ ملتا ہے، رابطے والوں کو رابطہ ملتا ہے. یہ حضرت کا جملہ بڑا عجیب ہے کہ ضابطے والوں کو ضابطہ ملتا ہے، رابطے والوں کو رابطہ ملتا ہے. ضابطے کا معاملہ کرو گے ضابطے کا معاملہ ہوگا، رابطے کا معاملہ کرو گے رابطے کا معاملہ ہوگا. اس کو سمجھایا، فرمایا ایک شخص کے پاس دو ملازم ہیں، نو سے پانچ کا وقت ہے. جیسے حضرت نے ایک سنایا کہ ایک آدمی جو ہے اس نے ایک ملازم رکھا، اس کو فہرست بنا کر دی کہ دیکھو تمہیں یہ کام کرنا ہے. حکیم الامت کا یہ واقعہ جو حضرت نے سنایا، یہ کام کرنا ہے. تو ایک دفعہ مالک جو ہے وہ اپنے گھر والے کے ساتھ وہ سفر پر جا رہا تھا، اور جو سامان ومان تھا اس کو سب لکھوایا، اور وہ جو ملازم تھا وہ بھی ساتھ میں تھا. اب اچانک دستے میں گھر والی نے اس کی کہا، بیوی نے، کہ میرا سونے کا ہار وہ کہیں گر گیا لگتا ہے. تو اس نے کہا اچھا، گھوڑا رکوایا، پوچھے ملازم سے پوچھا، ہاں بھائی تم نے سواری سے کوئی چیز گرتے ہوئے دیکھی ہے؟ جی جناب گرتے ہوئے دیکھی ہے. ارے ظالم اٹھایا کیوں نہیں؟ اس نے فوراً پرچی نکالی، صاحب جی اس پہ تو لکھا ہوا ہی نہیں ہے کہ سواری اس پہ گری ہوئی چیز اٹھانی ہے. مالک نے اسے کہا لکھ نالائق اس پہ، لکھ کہ سواری سے جو چیز گرے اس کو اٹھانا ہے. اس نے فوراً اضافہ کر لیا، چیز ہم تو غلام ہیں، فوراً لکھ لیا. اب اس کے بعد جب پہنچے منزل پر پہنچے تو ہمارے بزرگوں کا ایک ادب ہے، جب سفر پر جاؤ اپنے نگ گن لو کہ کتنے سامان ہیں، ایک دو تین چار. تو وہ بھی اس نے حوالے کیا تھا. اب جب پانچ نگ تھے تو دیکھا چھ نگ موجود. اس نے پوچھا، ارے بھائی یہ کیا، ہم نے تو پانچ دی تھی، یہ چھٹا کیا ہے؟ انہوں نے کہا، جناب والا آپ نے وہ جو یہ جو چھٹا ہے، یہ اصل میں وہ جو گھوڑا رستے بھر لید کرتا ہوا آیا، جو پخانہ کرتا ہوا آیا، یہ سب میں نے جمع کر لیا. ارے بیوقوف نالائق، یہ کیوں کیا؟ اس نے جیب سے پرچی نکالی، صاحب آپ نے لکھا تھا سواری میں سے جو چیز گری ہے اسے اٹھا کر رکھ لینا. تو یہ ذاتے والے لوگ. تو حضرت نے فرمایا کہ اب وہ دو ملازم ہیں، دونوں کا وقت ہے نو سے لے کر پانچ بجے تک. ایک ملازم ہے ٹھیک نو بجے آیا، پانچ بجے اس نے اپنا بستر اٹھایا، اپنا سب کام سمیٹا، السلام علیکم چل پڑا. دوسرا ہے وہ نو بجے آیا، پانچ بجے کا وقت آیا، صاحب کے پاس آیا، سر میرے لیے کوئی کام ہے جناب، کوئی کام. اس نے بتا دیا، ہاں بھائی یہ کام کر لو. کہ اچھا اب میں اجازت، میں چلا جاؤں. اچھا بھائی چلے جاؤ. اب وہ جو پہلا ملازم ہے، اب وہ جو کمپنی ہے میڈیکل اس کی طرف سے نہیں ملتا. اب وہ پہلا ملازم بیمار ہو گیا، اس نے صاحب سے کہا کہ میں علاج کرا دے. کہا بھائی ہمارے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا، ہمارے یہاں شرائط ضابطہ ہے کہ ہمارے میڈیکل کی سہولت نہیں ہے. اچھا بھائی خاموش. اب یہ جو دوسرا، حضرت نے فرمایا وہ جو دوسرا ملازم ہے، آئیے ہو رہا تھوڑا سا آگے ہو جائے. اب وہ جو دوسرا ملازم ہے، اب اگر وہ بیمار ہوگا، آگے ادھر تشریح ہو رہا. اب وہ جو دوسرا، حضرت نے فرمایا اب وہ جو دوسرا ملازم ہے اگر وہ بیمار ہو جائے گا، اب وہ صاحب سے کہے گا نہیں کہ میرا علاج کروائیں، بلکہ صاحب خود جائے گا ہسپتال اور کہے گا دیکھو یہ رکھو، اس سے تم اپنا علاج کراؤ اور سوپ وو پیو اور مرغی کا، دیسی مرغی کا انڈا کھاؤ، اور ذرا خیال کرو، جب اچھے ہو جاؤ پھر آ جانا دفتر میں خوب، اور ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا. حضرت نے فرمایا یہ کیا بات ہے، کیوں؟ ایک نے ضابطے کا معاملہ رکھا تھا، ایک نے رابطے کا معاملہ رکھا تھا. ضابطے والے کو ضابطہ ملتا ہے، رابطے والے کو رابطہ ملتا ہے. لہذا ایک آدمی فرائض واجبات سنت موقع کرتا ہے تو تو حضرت نے فرمایا جس نے فرائض واجبات اور سنتیں موقع تک کی، اصل میں یہ تو ڈنڈے سے بچ رہا ہے، کیونکہ اس کو جوتے پڑتے کہ تم نے فرائض واجبات اور سنتیں موقع تک کیوں نہ کیا، کیونکہ ترک سنت کا بھی ایک وبال ہوتا ہے، گناہ ہے ترک سنت بھی، جان بوجھ کر کسی سنت کو ترک کرنا، یہ تو اس نے تو ڈنڈے سے بچا. اور اگر چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انڈا بھی ملے اور مرنڈا بھی پلے تو نوافل پڑے. کیوں جناب؟ فرائض واجبات اور سنت موقع سے تو ڈنڈا کھانے سے بچ گیا، لیکن انڈا کھانے کو تو نہیں ملے گا نا، کیونکہ اس نے ضابطے کا معاملہ کیا، رابطے کا معاملہ نہ کیا. اگر فرض نمازوں کے ساتھ نوافل نمازیں بھی پڑھے تو پھر اس نمازوں کے لیے اس کا انڈا اور مرنڈا کا مستحق ہو گیا. اسی طرح رمضان شریف کے روزے رکھے، پھر جناب اگلے سال تک رمضان شریف تک ایک روزہ نہیں، تو نوافل روزے ہی نہیں رکھتا. کہ تو یہ ضابطے کا والا آدمی ہوا، اس نے تو ضابطے میں اپنا نام لکھوا دیا، رابطے کا معاملہ تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے رکھا ہی نہیں. فرائض مال خرچ کرنے کا معاملہ آیا، زکات آئی، زکات ادا کر دی، صدقہ فطر ہوا وہ ادا کر دیا، نعمت ہے، قربانی کا زمانہ، قربانی کر دی، لیکن کوئی نفلی اہتمام نہیں کہ جو مساجد ہے، مدارس ہے، دین والے ہیں، اور کسی غریب کی مدد، کسی رشتہ دار کی. تو یہ ضابطے کی چیز اگر اس نے رکھی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی معاملہ اس کے ساتھ ضابطے کا ہوگا. اور اگر اس نے معاملہ رابطے والا رکھا تو میرے پیارے دوستو، اس کے نتیجے میں اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رابطہ ملے گا. لہذا وہ رابطہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرتا ہے ان نوافل کے ذریعے سے، تو ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی آنکھ سے دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتے ہیں، اس کے اللہ وہ اللہ تعالیٰ کے کان سے سنتا ہے، زبان بن جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی زبان سے بولتا ہے، ہاتھ پاؤں، یہی معاملہ ہے. اتنا گویا اللہ تعالیٰ سے اس کو قرب اور تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ چیز نفل نوافل پر ملتی ہے. اس لیے حضرت والا کے مضمون کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ نوافل کو منع کرنا، بلکہ ایک حکیمانہ اور ترغیبانہ انداز ہے کہ ایک آدمی جو گناہ کو چھوڑنے کو بالکل تیار ہی نہیں ہے. اچھا دیکھیے، بعض لوگ کثرت نوافل کا اہتمام کرتے لیکن گناہ بھی کرتے، تو حضرت نے فرمایا کہ کثرت نوافل پڑھنے والے اس دھوکے میں نہ رہیں کہ نفلوں کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے ولی اور دوست بن جائیں گے، کیونکہ گناہ بھی کر رہے ہیں. لیکن ان کو یہ نہیں فرماتے کہ تم نفل چھوڑ کر گناہ چھوڑو اور نفل بھی چھوڑو، نہیں، بلکہ بھائی حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ نے تو یہاں تک فرمایا، فرماتے ہیں وہ عبادت جو تم ریا اور دکھاوے کے لیے کر رہے ہو، حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ نے فرمایا ایسی عبادت کو بھی ہرگز مت چھوڑنا کہ وہ عبادت جو تم ریا معلوم ہے کہ میں ریا اور دکھاوے کی وجہ سے کر رہا ہوں، اس عبادت کے اندر اخلاص نہیں ہے. حضرت نے فرمایا ایسی عبادت کو بھی نہ چھوڑنا، کیونکہ وہ عبادت، وہ جو عبادت ہے وہ عادت بن جائے گی، پھر وہ عادت عبادت بن جائے گی. ہاں علاج کرائے، کیا علاج کرائے؟ کہ اس عبادت میں جو ریا اور دکھاوا ہے، ان اللہ والوں کی صحبت سے، ان کی جوتیوں کی برکت سے مجھے اخلاص ملے گا میرے پیارے دوستو، تو اس مرض کا علاج کروائے، نہ کہ وہ عبادت کو چھوڑے. لہذا نوافل کو چھڑوانا مقصود نہیں ہے. ایک آدمی عبادات کرتا ہے، نوافل کا معاملہ کرتا ہے، تہجد گزار ہے، اور لیکن گناہ کی عادت ہے، جیسے بد نظری کرتا ہے، داڑھی نہیں رکھتا. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ یقین جانے کتنے ایسے لوگ ہیں داڑھی نہیں ہے لیکن تہجد گزار ہیں. وہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو داڑھی نہیں رکھتے، شرعی پردہ نہیں ہے، لیکن پیر اور جمعرات کا روزہ نہیں چھوڑتے، ایسا معاملہ. تو وہ تو ایک اچھا کام کر رہا ہے، تو اس کو یہ سمجھایا جائے گا کہ ماشاءاللہ اس اچھے کام کے ساتھ یہ جو زہر خوری کا مرض ہے، یعنی گناہوں کا ہے، اس مرض کو چھوڑیں، تھوڑی سی ہمت کر لیں، ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں بس. کسی حضرت فرماتے تھے کسی ملا سے کھچوانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کہ داڑھی رکھنے کے لیے ملاؤں سے کھچوانی پڑے گی. فرمایا اتنا آسان، کینچی کو اور استرے کو دور کر دو، خود بخود داڑھی نکل آئے گی، سبحان اللہ. اور پھر فرمایا کہ شیر آئینہ دیکھ کر یہ شیر پڑھ لو، سنت کی دعا بھی پڑھ لو، اللہم انت حسن خلقی فحسن خلوقی. تو اور پھر یہ بھی جگر صاحب کا شیر پڑھ لے، چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا، سنا ہے. لیکن اس سے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ایک آدمی جو داڑھی نہ رکھے وہ کافر ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ کافر معاملے میں یہاں محبوب کے ہیں، جیسے ہمارے یہاں، میں جس مسجد میں ہوں وہاں ہمارے پٹھان آبادی زیادہ ہے، جس ملا کی تقریر ان کو پسند آتی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں دا کافر ملا دے. اب آپ بتائیے ملا بھی کافر ہوگا، اب ملا کافر ہوگا پھر کیا بچا؟ لیکن کیا مطلب کہ معنی میں محبوب کے ہیں، یعنی اس کا بیان جس کا پسند آتا ہے کیسے دا کافر ملا دے، اور کافر نہیں بولتے، کافر بولتے. تو وہ کیا یہ ہے. اب ان, ان, ان خان صاحب نے مجاز مرسلی پڑھی, مجاز مرسلی پڑھی کہ وہ اس کو سمجھائیں کہ بھائی کافر کے معنی یہاں محبوب کے ہیں. سبحان اللہ. تو یہی معنی ہے کہ وہ جو, وہ جو وہ ظالم جو اللہ تعالی کی فرما برداری سے دور تھا, بس اللہ تعالی کی فرما دی چہرہ رکھا, اب اس کے چہرے کی رونق ہی بدل گئی. سبحان اللہ. وہ داڑھی نکلتے ہی اس کے چہرے کی رونق ہی بدل گئی. تو اس لیے فرمایا کہ ضابطے والوں کو ضابطہ ملتا ہے. اب ایک آدمی ہے شیخ کے بیان میں حاضری دیتا ہے, بیان ختم ہوا, بیان ختم ہوا, جھاڑے کپڑے اور چل پڑے. کہ جی بیان اچھا تھا ماشاءاللہ, اس کے عمل کی نیت بھی ہے کہ جب یہ جو بات میں نے سیکھی اس پر عمل بھی کروں گا, لیکن شیخ سے رابطہ نہیں. چھ مہینے بعد کبھی آ کر بتا دیا, حضرت پہچانا آپ نے؟ جی کون پہچانا. جیسے ایک ٹیلی فون پر بھی ایک عجیب حال ہے, السلام علیکم, وعلیکم السلام, فون اٹھایا, جی آپ نے مجھے پہچانا. اب آدمی پتہ نہیں کس حال میں ہے, اور پھر پوچھے بھائی اچھا آپ نے کتنے عرصے بعد فون کیا, جی 3 برس پہلے آپ سے فلاں جگہ ملاقات ہوئی تھی, اور 3 برس پہلے میری آپ سے بات ہوئی تھی. تو کیا 3 سال تک انہی کی تسبیح پڑھیں گے کیا؟ اس لیے ہمارے بزرگوں نے ادب سکھایا, فرمایا کہ پہلی مت پوچھو, نہ ملاقات پر پہلی پوچھو, نہ ٹیلی فون پر پہلی پوچھو. انسان کس حال میں ہے کیا پتا. اب دیکھیں جس سے اس وقت ہے, بعض مرتبہ انسان کبھی ٹیلی فون آ گیا وہ اسی حالت میں باہر نکلا, وہ کہہ رہا ہے پہچانا. ارے بھائی کیا پہچانا ہے, بتائیے اپنا. تو اس نے ادب سکھایا کہ ٹیلی فون کرو, السلام علیکم, وعلیکم السلام, جی میں فلاں بات کر رہا ہوں. وہ کہے کہ جی میں نے آپ کو نہیں پہچانا. ہاں ہاں بھائی بڑے آدمی ہو گئے نا, اب تو دماغ آسمان چلا گیا, اب تو پہچانتے نہیں ہے بھائی, بڑے آدمی ہو گئے. یہ بھی نہیں, اس وقت بھی ادب ہی ہے کہ برا مت مانو, بلکہ اس کو بتا دو کہ میں فلاں ہوں. کہ جی میں نے ابھی نہیں پہچانا. کہا اچھا چلے کوئی بات نہیں جناب, ظاہر بات ہے ہماری غلطی ہے کہ ہم آپ سے اتنے دن بعد ملاقات کر رہے ہیں یا آپ کو ٹیلی فون کر رہے ہیں. برا نہ مانے کہ انسان ہے کیسے پہچانے گا. کوئی چیز ہوتی کہ جی فلاں جگہ ملاقات ہوئی تھی, فلاں جگہ, اچھا جناب میں آپ کو دیکھوں گا تو یاد آ جائے گا اچھا آپ کون ہے. اسی طرح ملاقات پر بھی ادب ہے. اور پھر 6 مہینے 8 مہینے بعد ملاقات کی, اور اس کے بعد درخواست ہم لوگ کرتے ہیں, حضرت جی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وہ ہمارے ایک دوست سناتے تھے لطیفہ, کہ گاؤں سے ایک آدمی شہر جا رہا تھا, تو ایک دیہاتی آیا, اس نے کہا کہ میرے بچے کے لیے جو نا کپڑے لے آنا. اس نے کہا بہت اچھا. وہ ایک دوسرے نے کہا کہ میرے بچے کے لیے فلاں چیز لانا. کہا اچھا. کہا ہمارے گھر کے لیے چیز لانا, بہت اچھا. اس طرح انداز ہوتا ہے, ہر آدمی نے کچھ نہ کچھ فرمائش کی. ایک آدمی آیا, اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا, اس نے کہا دیکھیے 500 روپے, میرے بچے کے لیے جھنجھنا لے آئیے گا, کھلونا نا جھنجھن کی آواز آتی ہے, وہ جھنجھنا لے آئے گا. اس نے جیب میں وہ 500 روپے جیب میں رکھے, اس نے کہا باقی کا تو مجھے پتا نہیں, لیکن اس کا بچہ جھنجھنے سے کھیلے گا. اس لیے ادب یہ نہیں ہے کہ جی اب کوئی عمرے کو جا رہا ہے یا کوئی سفر پر, فلاں یار وہاں جا رہا ہے, ارے میرے لیے وہ چیز لینا, میرے لیے نہیں. اس کا طریقہ ہمارے بزرگوں نے ادب سکھایا کہ یہ لو جناب, یہ پیسے ہیں. اگر پہلے پوچھے کہ جناب آپ کو اگر سہولت ہو تو میں ایک چیز آپ سے منگوانا چاہتا ہوں, یا کوئی چیز آپ کو دینا چاہتا ہوں. اور اس سہولت کے بھی معنی یہ کہ اس سے کہتے نہیں جناب میں ایسا نہیں کر سکتا. ارے بھائی ان کو تو بس دماغ ہی خراب ہو گیا, جا رہے تھے کیا مصیبت پڑ گئی تھی اگر ہمارا بھی لے جاتے. آپ یقین کریں, ایک صاحب جن کی کمر کی بیچارے کی تکلیف ہے, بیوی بچوں کے ساتھ عمرے کو جا رہے تھے, کسی نے 300 کلو سامان دے دیا ان کو, اور وہ بیچارے کی کمر کی تکلیف الگ, اور بچے چھوٹے چھوٹے اس کے ساتھ. اب وہ, اور پھر ظلم یہ ہونا یہ چاہیے تھا, بھائی یہ لو پیسے پورٹر کو کرو, وہ پورٹر کے جو کرایہ ہوگا, جو خرچہ ہوگا, وہ یہ پیسے رکھے آپ, اور اس سے کروانا خود نہ کرنا. اب وہ بیچارے کا ہوا, پورے عمرے کے سفر میں اس کو دعائیں دیتا رہا, اور آنے کے بعد بھی اس کی دعاؤں کا سلسلہ اسی کے لیے چلتا رہا, کیونکہ جو کمر کا درد ہوا 2 مہینے بعد جا کے ٹھیک ہوا. اس لیے ادب ہے کہ چیز منگوانی ہو پوچھے, اور کہہ دے صاحب کہ جناب اگر آپ انکار کریں گے میں بالکل برا نہیں مانوں گا, صحیح بتائیے آپ. یہ ادب ہے. یہ نہیں کہ وہ اگر اپنی تبھی اس کی کوئی ایک ایسی ضرورت ہے کہ وہ منع کر دے گا. خصوصاً بعض دفعہ بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا ہے, ماں باپ کے ساتھ جا رہا ہے, اس وقت تو انسان کے لیے بہت مشکلات ہوتی ہیں, یا شیخ کے ساتھ جا رہا ہے. اب وہ شیخ کو چھوڑ کر کے, جی حضرت جی وہ مریدین نے جو نا وہ پیر بھائیوں نے فہرست دی ہے کہ میرے لیے ساؤتھ افریقہ سے یہ بھی لے آنا, یہ بھی لے آنا, یہ بھی لے آنا, یہ بھی لے آنا. کوئی شیخ سے کہا حضرت جی میں تو ذرا بازار چلتا ہوں, ذرا شاپنگ سینٹر میں جانا ہے, کیونکہ اللہ والوں کی فرمائش آئی ہے کہ ہمارے لیے ساؤتھ افریقہ سے یہ یہ چیزیں خرید کے لے آنا. تو یہ بے ادبی ہے. ہاں اس کو کہہ دے کہ بھائی یہ پیسہ ہے آپ یہ چیز, کہتے ہاں ٹھیک ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ملاؤں. اچھا جناب یہ میرا اندازہ یہ ہے کہ اتنے پیسے میں یہ چیز آ جائے گی, خدا نہ خواستہ اگر کم پڑ جائے تو مہربانی کر کے مجھ سے لے لینا. اور زیادہ ہو جائے تو لوٹا دیں گے. یہ ادب ہے. اب یہ نہیں کہ ہر آدمی نے اس کو کہا کہ میرے لیے بھی لے آنا, یہ بھی لے آنا, یہ بھی لے آنا. تو خصوصی دعا کروانی ہے تو خصوصی دعا کروانی ہے تو خصوصی معاملہ کریں, ان کی صحبتوں میں رہیں. یہ نہیں کہ بیان سنا اور واپس چلے گئے اور جو 6 مہینے کے بعد بتا رہے ہیں کہ حضرت میں بھی مرید. اچھا جناب آپ بھی ہم سے مرید ہیں, آپ سے بھی تو کوئی تعلق ہے. تو کیسے پتا چلے گا؟ حضرت فرمایا کرتے, ایک مرتبہ حضرت کا جمعے کے دن یہاں پر بیان تھا. بیان کے دوران حضرت کی بڑی عجیب کیفیت تھی. کیفیت کے دوران فرمایا کہ کیسی حضرت کا ایک انداز, فرمایا کیسا کہ حضرت اتنا لطف, اور سب حاضرین نے کہا بہت مزہ آ رہا ہے. فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے, میرے بزرگوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے شراب محبت کا مزہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. پھر فرمایا دیکھو یہ صرف ایک گھونٹ ہے, جس کو گلاس بھر کے پینا وہ خانقاہ میں آئے. صاف اتنا فرمایا. یعنی اب بیان سنا اور وہیں سے واپس چلے گئے, اور کبھی خانقاہ میں قدم نہ رکھا, یا کبھی آ کر بیٹھے نہیں, کبھی ہم لوگوں نے اپنی اصلاح نہ کروائی. تو نتیجہ جب خصوصی معاملہ ان اللہ والوں کے ساتھ نہ کریں گے تو پھر کیسے خصوصی دعا کی فرمائش کیسے سمجھ میں آتی ہے؟ البتہ اگر ان کی خدمت محبت ادب کے ساتھ خصوصی معاملہ رکھا, یقین جانے. وہ ایک قاری صاحب تھے, ایک قاری صاحب حج کو گئے, تو جب ان کو عادت تھی, ان کے شاگرد ان کو دبایا کرتے تھے. تو جب حج سے واپس آئے تو شاگرد آ کے لپٹ گیا, کہا حضرت جی آپ نے تو ہمیں دعا میں ضرور یاد رکھا ہوا. فرمایا ہے کمبختو تم تو قدم قدم پر یاد آئے. کہا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا تم لوگوں نے دبا دبا کے ایسا ستیہ ناس کیا تھا, جہاں گزرتا تھا ہائے نکلتی تھی اور ہائے کمبخت تم لوگ ہی یاد آئے کرتے تھے. تو یعنی ایسی محبت کا معاملہ کرے کہ عالم یہ ہو کہ بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں. ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں, ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں تو یہ اللہ والے سامنے ہم خود بخود آ جائیں. ایسی محبت, ایسی خدمت اور ایسی ادب کا معاملہ ہو. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جو ہے وہ حضرت والا کا درد دل, اس خانقاہ کا جو امتیاز ہے کہ اللہ حضرت نے جو فرمایا کہ اللہ اس خانقاہ میں جو بھی آئے محروم نہ جائے, اپنے جذب کی تجلیات اس کے ذرے ذرے میں داخل فرما دیجئے, تو اللہ تعالیٰ اس مل بیٹھنے کی برکت سے, حضرت کی برکت سے ہم سب کو اپنا جذب اور تعلق مع اللہ نصیب فرمائے, اور ہمارے شیخ دامت برکاتہم کو خوب صحت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ توانائیوں کو, کمزوریوں کو توانائیوں سے تبدیل فرما دے. اللہ اپنے کرم سے ہم سب پر اپنا فضل خاص فرما دے. واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. وہ جو کتاب کل تقسیم ہوئی تھی, جن حضرات کو نہ ملی ہو وہ یہاں سے حاصل کر لیں.